الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجال ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد بزرگوں میری ماں اور بہنوں مسلک کا اور دین کا درد رکھنے والے سنی نوجوانوں السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. مبارکباد کے مستحق ہیں آپ تمام لوگ, میرے بزرگ, میری مائیں اور بہنیں اور تمام نوجوان سنی مسلمان کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس ختم نبوت کی محفل میں موجود ہیں. عموماً یہ چیز لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ کسی عام دن میں, کسی عام شب میں, کہ جب دوسرے دن تعطیل نہ ہو اور آپ کوئی محفل کا انعقاد کریں تو لوگ فوراً ہی سے کہہ دیتے ہیں کہ دوسرا دن چونکہ کام کا دن ہے لوگ نہیں آئیں گے, لوگوں کی تعداد بہت کم ہوگی, خواتین چونکہ ان کے بچے اسکول جاتے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے. میں ایک بات جانتا ہوں, تقریر کرنا میرا کام ہے اور جلسہ گاہ کو بننا میرے اللہ کا کام ہے, اور جو بھی کام شروع دن سے کر رہا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ دنیا خوش ہو جائے, صرف اس لیے کہ میرا اللہ اور میرا رسول مجھ سے راضی ہو جائے. یہ شاید اسی اخلاص کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے, اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں صحیح معنوں میں اس کے اس احسان عظیم کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالی نے لوگوں کے قلوب میں محبت پیدا فرمائی ہے اور لوگ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ خود بخود آتے ہیں. سب لوگ حیران ہیں شاہ صاحب یہ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں, کوئی شور نہیں, کوئی چیخ و پکار نہیں. عموماً چار عورتیں ایک جگہ بیٹھ جائیں تو آوازیں بلند ہوتی ہیں, لیکن آپ کی محفل میں اتنی تعداد میں عورتیں ہوتی ہیں, خواتین ہوتی ہیں, لیکن کسی کی بھی آواز نہیں آتی. وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں, لوگ علم کی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں اور انہیں سکھانے والا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ لوگ آتے ہیں, علم کے پیاسے ہیں اور اپنی پیاس یہاں پر بجھاتے ہیں علم کی, اور اپنا اپنا حصہ لے کے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں. الحمدللہ میں آپ کو بھی بتاؤں اور اپنی ماؤں بہنوں کو بھی بتاؤں کہ بزم رضا کا کام انتہائی خاموشی کے ساتھ جاری و ساری ہے, اور الحمدللہ بزم رضا کا یہ کام پھیلتا جا رہا ہے. اور میں تو سمجھتا تھا کہ اپنے علاقے میں اس کا پھیلانا اپنے شہر میں بہت مشکل ہوگا, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا اور الحمدللہ صرف شہر ہی نہیں, صرف ہمارا ملک ہی نہیں, بلکہ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ یہ کام پھیل رہا ہے. آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو یہ محفل ہے وہ دنیا کے کئی ممالک میں انٹرنیٹ پہ دیکھی بھی جا رہی ہے اور سنی بھی جا رہی ہے. کینیڈا کے اندر ایک اسلامی بہن ہے, میں آپ کو شوق بتاتا ہوں, آپ دنگ ہو جائیں گے. ایک اسلامی بہن جو دین کا کام کرنا چاہتی ہے, آج کی اس محفل کے لیے انہوں نے کینیڈا میں بہت محنت کی ہے, اور ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت کی جو پبلسٹی ہے کہ جو ہم فیس بک پہ کرتے ہیں, ہم تو اردو میں کرتے ہیں, انہوں نے ساری کی ساری چیزیں انگریزی زبان میں کر کے فیس بک پہ ڈالی ہوئی ہیں, اور الحمدللہ وہ چار زبانیں جانتی ہیں, اور چاروں زبانوں کے اندر وہ مسلک اہل سنت کا کام کر رہی ہیں. آج میں ان کی محبت بتاؤں دین سے کہ آج اب جو یہ وقت ہے, اس وقت میں انہوں نے اپنے گھر پہ کینیڈا کے مسلمانوں کو دعوت دی ہوئی ہے, اور مجھ سے آج ہی کہا دوپہر کے وقت کے شاہ صاحب میں نے حلوہ پوری کا انتظام کیا ہے, سارے لوگ آئیں گے, اور کینیڈا کے سارے لوگ جو میرے علاقے میں مسلمان ہیں وہ انٹرنیٹ پر آپ کی اس تقریر کو سماعت فرمائیں گے. تو میں اپنی اس بہن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, جتنے سننے والے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے. اسی طرح آسٹریلیا میں ایک شہر کہ جس کے سنی مسلمانوں نے اسی طرح کا انتظام کیا ہوا ہے, اور یہ محفل آسٹریلیا میں بھی سماپت ہو رہی ہے اور دیکھی بھی جا رہی ہے. اسی طرح ساؤتھ افریقہ ہے, زمبابوے ہے, ملاوی ہے, موزمبیک ہے, اور اسی طرح سے ہندوستان ہے. ہندوستان کا شہر بمبئی, اور بمبئی سے آگے ایک علاقہ غالباً یاوال اس کا نام ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ شاہ صاحب اس علاقے کے اندر 50,000 مسلمان رہتے ہیں, اور الحمدللہ سنیوں کی اکثریت بہت زیادہ ہے, اور اس 50,000 مسلمانوں میں 40,000 مسلمان آپ کی اس تقریر کو سنتا ہے. 40,000 مسلمان اس تقریر کو سنتا ہے. ہم سارے لوگ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سارے لوگ وہ کہتے ہیں شاہ صاحب محنت کرتے ہیں, آپ کے بیانات کو میموری کارڈ میں ڈالتے ہیں, یو ایس بی میں ڈالتے ہیں, ہم وکیلوں تک آپ کے بیانات کو پہنچاتے ہیں, ججوں تک آپ کے بیانات کو پہنچاتے ہیں, ڈاکٹروں تک آپ کے بیانات کو پہنچاتے ہیں. اب ان یہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ سب لوگ غائبانہ طور پہ تو آپ کو جانتے ہیں, لیکن اب یہ سارے لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ربیع الاول شریف کا وقت دیا ہے, تو مہاراشٹر کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے کرم فرمایا اور کوئی رکاوٹ بیچ میں نہیں آئی, تو انشاءاللہ تعالی مہاراشٹر میں 10 دنوں کے اندر 10 جلسے میلاد مصطفیٰ کے کرنے. تو آپ دیکھیے کہ ایک کام شروع کیا, چھوٹے پیمانے پہ شروع کیا, لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کہ کام بڑھتا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی میری محنت کو قبول فرمائے, اخلاص کو قبول فرمائے. آپ سب لوگ یہاں پر آتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا قبول فرمائے. میری مائیں اور بہنیں بڑا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ آتی ہیں, بغور گفتگو کو سماعت فرماتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی آمد کو قبول فرمائے, ان کے اخلاص کو بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. آج موضوع بہت اہم ہے اور بہت دلچسپ موضوع ہے, وقت کم ہے, کوشش کروں گا کہ جتنا قادیانی کا پوسٹ مارٹم کر سکتا ہوں اتنا پوسٹ مارٹم کروں, جتنا ان کو رگڑا دے سکتا ہوں اتنا رگڑا دوں. اللہ تبارک و تعالی مدد فرمانے والا ہے, اللہ تعالی ایسا کرم فرمائے کہ یہ باتیں آپ آسانی کے ساتھ ساری کی ساری سمجھ جائیں, تاکہ آپ کا آنا اور میرا بولنا یہ سب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے, میں گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں. صلی اللہ علی النبی, بآواز بلند صلی اللہ علی النبی جلومی والی صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 11:15 پر اس وقت سوئی ہے, بڑی تیزی سے وقت جائے گا, لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی مناسب وقت پہ گفتگو میں روک دوں گا. پھر نیاز کا بھی اہتمام کیا ہے,
وہ بھی آپ جو ہے اس نیاز کو کھا کر چکھ کر آپ یہاں سے تشریف لے جائیے گا اطمینان کے ساتھ. لیکن سنیں پہلے بار, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منصب نبوت اور منصب رسالت میری طرف دھیان دیں, یہ ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ جو بھی ہے, منصب نبوت اور منصب رسالت, یہ منصب سب سے اونچا, سب سے بلند اور سب سے بالا منصب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس منصب کے لیے اپنے خاص الخاص بندوں کو منتخب فرمایا, اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت و رسالت عطا فرمائی. اب انبیاء و مرسلین کے بارے میں ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, اس کے عقائد کیا ہونے چاہیے, ذرا اس کو آپ سنتے چلیں. میں ایک ایک چیز آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. فقہ کرام فرماتے ہیں, پہلا عقیدہ فرماتے ہیں کہ نبوت کسبی نہیں ہوتی بلکہ نبوت عطائی ہوتی ہے. یعنی کوئی اگر یہ سمجھے کہ میں محنت کروں, میں جد و جہد کروں, میں تقوی کے ساتھ زندگی گزاروں, میں سارا دن اور ساری رات عبادت کروں, قرآن کی تلاوت کروں, روزے رکھوں, ہر سال میں حج کروں, زکات دوں, تو میں نبی بن جاؤں گا, یاد رکھو کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. نبوت فقہ کرام فرماتے ہیں کہ کسبی نہیں ہوتی بلکہ نبوت عطائی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اسے اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے. ایک بات سنی آپ, بہت اہم نقطہ ہے فقہ کرام کا, فرماتے ہیں کہ جسے چاہتا ہے اپنی عطا سے اسے عطا فرماتا ہے, اپنے فضل سے اسے دیتا ہے. ہاں دیتا اسی کو ہے کہ جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے. بڑی اہم بات ہے, نبوت عطائی ہے, اللہ کی عطا فرمانے سے ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیتا ہے, مگر دیتا اسی کو ہے کہ جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے. ایک عقیدہ. دوسرا عقیدہ ذہن میں رکھیں, جو نبوت کو کسبی مانے کہ صاحب بندہ نمازیں پڑھے, روزے رکھے, حج کرے, وہ نبی بن جائے گا. فقہ کرام فرماتے ہیں کہ جو نبوت کو کسبی مانے گا اگر وہ مسلمان ہے تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا, وہ کافر ہو جائے گا. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بندہ محنت اور جد و جہد کے بعد نبی بن سکتا ہے. تیسرا عقیدہ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے, ایسا شخص اگر مسلمان ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. چوتھا عقیدہ فرماتے ہیں کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے. انبیاء کرام, مرسلین نظام اور فرشتے, یاد رکھو کہ یہ معصوم ہیں. نبی کو معصوم کہا جائے گا, رسول کو معصوم کہا جائے گا اور فرشتوں کو معصوم کہا جائے گا. اس کے علاوہ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ کسی کو بھی معصوم نہیں کہا جائے گا. عموماً لوگ کہتے ہیں بہت معصوم آدمی ہے, بہت معصوم خاتون ہے, بہت معصوم میری بیٹی ہے, بہت معصوم میرا بچہ ہے. فقہ کرام فرماتے ہیں نہیں, انبیاء و مرسلین کے لیے اور فرشتوں کے لیے یہ لفظ خاص ہے. پانچواں عقیدہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے, جتنے احکام نازل فرمائے, انبیاء کرام نے وہ سب کے سب بندوں تک پہنچا دیے. جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپایا, تقیہ کیا, خوف کی وجہ سے نہیں بتایا, فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. انبیاء کرام کو جتنے احکامات اللہ تبارک و تعالی نے دیے انہوں نے وہ احکامات بغیر کسی خوف اور ڈر کے لوگوں تک پہنچا دیے. چھٹا عقیدہ, فرماتے ہیں کہ احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو اور نسیان یہ محال ہے. ساتواں عقیدہ, ذرا غور سے سنیے گا, عموماً لوگ ایک نبی کی بات کو لیتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں اور بات سننے والے اس کو سنتے ہیں پھر آگے بیان کر دیتے ہیں, لیکن یہ عقیدہ سنیوں ذہن میں رکھو. فرماتے ہیں کہ انبیاء و مرسلین کے اجسام کا, ان کے جسموں کا برس ایک بیماری ہے کہ جس میں بندے کی باڈی, بندے کے چہرے پر وائٹ اسپاٹ دکھائی دیتے ہیں, وائٹ نشان اور وائٹ داغ یہ دکھائی دیتے ہیں. فرماتے ہیں ان کے جسم کا برس, جزام اور ایسے امراض سے کہ جن سے تنفر ہوتا ہو, یعنی ایسی بیماری کہ جس کو لوگ دیکھ کر کے بھاگتے ہو, قریب نہ آتے ہو. فقہ کرام فرماتے ہیں ایسی بیماریوں سے ان کا پاک ہونا ضروری ہے. یہ بات ذہن میں رکھو. بعض لوگ ایک نبی کے واقعہ پیش کرتے ہیں اور پھر یہ بات بیان کرتے ہیں. فقہ کرام فرماتے ہیں ایسی بیماریوں سے ان کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. آٹھواں عقیدہ, فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو اپنے غیوب, یہ غیب کی جمع, غیوب پر اطلاع دی. زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے. یعنی غوث اعظم فرمائے کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کا خردہ لطین اللہ حکم اتصالی, میں اللہ کی کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. تو غوث پاک تو نبی نہیں ہے, غوث پاک تو حضور کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی اولاد ہے. تو غوث پاک کی نگاہوں کا یہ عالم ہے, تو جن بزرگوں کو اللہ نے نبی بنایا ان کی نگاہوں کا کیا عالم ہوگا. تو ذہن میں رکھنا, فرماتے ہیں اللہ نے انبیاء کرام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی. زمین اور آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے, مگر یہ علم غیب ان کو اللہ کے عطا کرنے سے ہے, اللہ تبارک و تعالی کے دینے سے ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اللہ کو جو علم حاصل ہے خود بخود حاصل ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے, انبیاء کرام کا علم اللہ تبارک و تعالی کے عطا فرمانے سے ہے. یہ عقیدہ آپ ذہن میں رکھیے گا. نواں عقیدہ, فرماتے ہیں انبیاء کرام تمام مخلوق, یہ عقیدہ بہت اہمیت کا حامل ہے. میں آگے بڑھتی ہے بات تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پنجاب کے بعض علاقوں میں معاملات کیا ہیں. اچھا, انبیاء کرام تمام مخلوق, یہاں تک کہ اس کو دوبارہ سن لے, انبیاء کرام تمام مخلوق, یہاں تک کہ ملائکہ کے جو رسول ہیں, انبیاء کرام ان سب سے افضل ہیں. ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا کیوں نہ ہو, کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا کیوں نہ ہو, کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. جو کسی غیر نبی کو کسی نبی کے سے برابر, کسی نبی کے برابر یا افضل بتائے گا, فرماتے ہیں کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا, ان کے مقام اور مرتبے سے بلند نہیں ہو سکتا. اب میں ایک بات بیان کرتا ہوں. مجھے پرچی دی سنی تحریک کے سربراہ سلیم قادری صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے صاحبزادے تشریف لائے ہیں بلال قادری صاحب. میں درخواست کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اس اسٹیج کی آپ رونق بنیں. بابا سے بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کیجئے. صلی اللہ علی النبی, تشریف لانے والے ہیں, صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری طرف دھیان دو, غیر نبی کبھی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نبی سے بلند نہیں ہو سکتا. جو یہ عقیدہ رکھے گا دار اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ غیر نبی نبی سے بلند ہو سکتا ہے. یہ بات دماغ میں رو. اب میں بات کرتا ہوں پنجاب کے بعض علاقوں کے اندر وہ لوگ کے جو غریب نواز کے مرید ہیں، وہ لوگ کے جو غوث پاک کے مرید ہیں، وہ لوگ کے جو بزرگان دین کے مرید ہیں، اب پنجاب میں جلسوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ غریب نواز نے دین کا اتنا کام کیا، 95 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے فلاں نبی انہوں نے دین کا کام اتنا نہیں کیا، فلاں رسول انہوں نے دین کا کام اتنا نہیں کیا. یاد رکھو یہ بات، اللہ کا شکر ہے کہ یہ وبا ہمارے شہر کراچی میں نہیں آئی ہے، لیکن ان علاقوں کے اندر یہ وبا اور یہ بیماری پہنچ چکی ہے. سنیوں سب ذہن میں رکھنا، غوث اعظم ہوں، غریب نواز ہوں، داتا لاہوری ہوں، بابا فرید ہوں، ان سب کے مقام اور مرتبے بلند ہیں، لیکن یہ نبی کے مرتبے کے برابر نہیں پہنچ سکتے، نبی سے افضل نہیں ہو سکتے. ان میں جو کچھ صلاحیتیں اور برکتیں ہیں، خدا کی قسم وہ انبیاء کرام کے نالین کے صدقے سے ہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. حضرت آدم علیہ السلام سے فقہ کرام فرماتے ہیں 10واں عقیدہ، نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بلکہ اصل تمام فرائض ہے. کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب یہ کفر ہوگی. 11واں عقیدہ، حضرت آدم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے نبی بھیجے، بعض کا بالکل واضح ذکر قرآن نے کیا اور بعض کا نہیں کیا، لیکن تمام انبیاء و مرسلین پر ایمان رکھنا یہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. 12واں عقیدہ، فقہ کرام فرماتے ہیں، اب یہ بہت اہمیت کا حامل عقیدہ ہے، فقہ کرام فرماتے ہیں کہ انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا یہ جائز نہیں ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اتنے لاکھ انبیاء آئے، اتنے ہزار انبیاء آئے، 1,24,000 جو ہے وہ انبیاء آئے، اور کم و بیش کے الفاظ کا اضافہ نہیں کرتے بلکہ ڈائریکٹ یہ الفاظ کہہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں، اس بارے میں بہت ساری خبریں ہیں. تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے. آپ فکس کر دیں کہ اتنے نبی آئے، ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ نبی آئے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو تو نبی مانا مگر ان کو نبی نہیں مانا. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا. تو کم و بیش کے الفاظ جو ہے اردو میں بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ ذہن میں رکھیں، نبیوں کے مختلف درجے ہیں. بعض نبی کو بعض نبی پر فضیلت حاصل ہے، نبی کے مختلف درجے ہیں، بعض نبی کو بعض نبی پر فضیلت حاصل ہے. سب سے افضل درجہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، حضور کا ہے. اچھا ابھی دیکھیں، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا حضور کے بعد افضل درجہ کس کا ہے. فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم کے بعد افضل درجہ کس کا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد افضل درجہ کس کا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد افضل درجہ کس کا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا. ان حضرات کو مرسلین اول العزم کہتے ہیں. یہ درجے فقہ کرام نے بیان کر دیے جسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. یہ پانچوں حضرات، باقی تمام انبیاء کرام، مرسلین عزام، تمام انسان، تمام فرشتوں، تمام جنات، تمام جمیع مخلوق کے الہی سے افضل ہیں. جس طرح حضور تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں، اسی طریقے سے یہ جو میں نے مرتبے بتائے یہ سارے انبیاء کرام سب سے افضل ہیں. اچھا اسی طرح فقہ کرام فرماتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھو، تمام انبیاء اللہ کے حضور عظیم وجاہت اور عزت والے ہیں. جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، یہ اللہ کے نزدیک عظیم ہیں، وجاہت رکھتے ہیں، عزت اور عظمت والے ہیں. فرماتے ہیں ان کو اللہ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کی مثل کہنا یہ کھلی گستاخی ہے اور کلمہ کفر ہے. جیسے کہ بعض لوگوں نے یہ الفاظ کہے اور ان پر پھر اعلی حضرت علیہ رحمٰ نے جنہوں نے یہ بات کی ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا. اب فرماتے ہیں جو شخص نبی نہ ہو، نبوت کا دعویٰ کرے، وہ دعویٰ کر کے کوئی محالے آدی اپنے دعوی کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا، ورنہ سچے اور جھوٹے کے اندر فرق نہیں رہے گا. یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بلند مرتبے، حضور کے مقام اور حضور کے رتبے کو دیکھ کر، حضور کی شان نبوت کو دیکھ کر کئی جھوٹے لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے. ذہن میں رکھنا، نبوت کے دعوے کیے، جن میں دو مشہور ہیں، ایک مسلمہ کذاب اور ایک مرزا غلام احمد قادیانی. تمام سنیوں سے کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اس کو مرزا غلام احمد قادیانی نہ کہیں بلکہ اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کہیں. احمد قادیانی نہیں کہ احمد قادیانی، یہ الفاظ استعمال کریں. ایک صاحب کہنے لگے، شاہ صاحب آپ اعلی حضرت کے لیے تو رحمت اللہ علیہ کے الفاظ استعمال کرتے اور اشرف علی تھانوی کے لیے کیا الفاظ استعمال کرنے چاہیے؟ میں نے کہا ہاں جہانی اشرف علی تھانوی کہنا چاہیے، جیسے ہندو لوگ اپنے مرنے والوں کو کہتے ہیں وہ الفاظ کہنے چاہیے. تمہارا کیا تعلق رحمت اللہ علیہ سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی ابواب الفتن جلد دوسری صفحہ نمبر 45، کراچی سعید کمپنی سے یہ کتاب چھپی. سنیے ذرا غور سے، حضور نے فرمایا، حضرت صوبان فرماتے ہیں، ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے. ان قریب، ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے، میں سمجھاؤں گا. ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ حضور کی بالکل واضح حدیث ہے. اب شارحین کرام نے اس پہ گفتگو کی اور کچھ بہت اہمیت کی باتیں ہیں جو انہوں نے بتائی، جس کو میں نے یہاں پر لکھی کہ میں آپ کو بتاؤں. حدیث دوبارہ سن لیں، سرکار نے فرمایا یقیناً ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا وہ نبی ہے اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. شارحین اس حدیث کو سامنے رکھ کے بتاتے ہیں، فرماتے ایک تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، یعنی میرے بعد جو بھی یہ گمان کرے کہ وہ نبی ہے اس کا یہ گمان کرنا اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے. ایک بات. دوسری بات، شارحین فرماتے ہیں کہ اگر حضور کے بعد کسی سچے نبی نے آنا ہوتا تو حضور اس حدیث میں فرماتے کہ کچھ سچے نبی آئیں گے اور کچھ جھوٹے نبی آئیں گے، خبردار سچے جھوٹے میں پہچان کر لینا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا 30 جھوٹے آئیں گے اور وہ اپنے نبی ہونے کا گمان کریں گے، یعنی جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا میرے بعد، سرکار نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہوگا. الحاج حنیف طیب صاحب تشریف لائے، میں حاجی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بابا سے بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں محسوس کر رہا ہوں بعض لوگ تو گفتگو کو سمجھ رہے ہیں اور بعض لوگوں کی گفتگو بالکل سر کے اوپر سے جا رہی ہے، لیکن ان کے لیے بھی میں نے بہت کچھ رکھا ہے. یہ عقیدے کی باتیں ہیں، یہ سارے لوگوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے مشکل ہے، لیکن آپ کا دھیان رہے گا تو آپ سمجھ جائیں گے. حضور نے اس حدیث میں فرمایا کہ وہ میرے امتی ہونے کا دعویٰ بھی کریں گے. اس میں حضور نے مرزا قادیانی کا رد فرمایا، وہ کہتا ہے کہ میں حضور کا امتی بھی ہوں اور میں نبی بھی ہوں. جب تو امتی ہے تو نبی کیسا؟ تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے ہوں. محدثین نے پھر آگے لکھا کہ حضور نے فرمایا کہ یقیناً میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے. تو محدثین فرماتے ہیں حضور کے بعد تو کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کی تعداد تو 30 سے بہت زیادہ ہے، لیکن سرکار کا یہ فرمانا کہ یقیناً میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، تو سرکار فرمانا یہ چاہتے ہیں یہ 30 ایسے ہوں گے جو دجل میں، مکر و فریب میں اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہوں گے. ہر شخص ان کو پہچان لے گا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. اللہ اکبر. یہ عقیدے سے متعلق باتیں یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. دنیا سن رہی ہے، میں نے آپ سے کہا اب ان تک یہ باتیں پہنچانا اور یہ بات کرنا بہت اہم ہے تاکہ دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں. اور میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ دنیا میں اگر آپ نکلیں تو دنیا ان کو مسلمان سمجھتی ہے. امریکہ آپ چلے جائیں ان کو مسلمان سمجھتے، کینیڈا آپ چلے جائیں قادیانی کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، یورپ آپ گھوم لیں ان کو مسلمان سمجھا جاتا ہے قادیانی کو، کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ کہتی ہے جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہ کلمہ یہ پڑھتے، جس طرح تمہاری مسجد میں یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے اسی طرح ان کے عبادت خانے کے اندر بھی بالکل اسی طریقے سے لکھا ہوا، تو کیا فرق ہے؟ اب یہ نبی کا جو جھگڑا ہے یہ تمہارا آپس کا جھگڑا ہے، ہم اس میں دخل نہیں دیں گے، اس مسئلے کو تم خود حل کرو. تو قادیانیوں نے ان ممالک کے اندر بہت کام کیا، اپنے گڑھ بنائے، اور گڑھ بنانے کے بعد پیسے والے لوگوں کو کھینچا. سنیو ذرا دھیان دو، پیسے والے لوگوں کو کھینچا اور پیسہ انہوں نے وصول کیا. پیسہ وصول کرنے کے بعد ان کا ٹارگٹ پاکستان پہلے نمبر پر، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہاں پر کام کر رہے. آپ کنری کے اندر چلے جائیں، کنری کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر قادیانی موجود ہے. کنری کو آپ چھوڑ دیں، یہ ملیر ماڈل ٹاؤن کا علاقہ آپ چلے جائیں، اس ماڈل ٹاؤن کے علاقے کے اندر میرے ساتھیوں نے بتایا، اور انشاءاللہ تعالی میں 20 تاریخ کو عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس انشاءاللہ تبارک و تعالی نشتر گراؤنڈ فیضایا نظر فیضیہ مسجد ماڈل ٹاؤن ماڈل کالونی میں انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کانفرنس انہی کے گڑھ میں منعقد ہو رہی ہے، ادھر ہی منعقد ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہاں پر بھی پہنچنا ہے، کیونکہ ان کا کام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. وہ خوبصورت لڑکیاں دکھا کر سنی مسلمانوں کو کھینچ رہے ہیں، وہ پیسہ دکھا کر کے سنی مسلمانوں کو کھینچ رہے ہیں. تو سنی مسلمانوں کو بچانا، ان کے ایمان کو بچانا آج علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. علماء حجروں سے نکلیں، محرابوں اور ممبروں سے نکلیں، باہر آئیں اور قوم کو بتائیں کہ قادیانی فتنہ کتنا نقصان دہ ہے اور کس طریقے سے یہ فتنہ ہمارے ملک و ملت کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہم سنیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. اللہ اکبر. آئیے اب میں اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا. وہ آیت مقدسہ جو میں نے قطب شریف کے بعد تلاوت کی، میں اس طرف آتا ہوں کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. قرآن مجید و فرقان حمید نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، نبیوں کے آخر ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز کا بخوبی علم رکھنے والا ہے. یہ آیت نے بالکل واضح کر دی کہ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور پر اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا. سنی مسلمانوں یاد رکھو، میری ماں اور بہنوں یاد رکھو کہ پوری امت مسلمہ ہر دور میں اس عقیدے پر متفق رہی کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے سلسلے کو ختم فرما دیا. اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، سارے مسلمان اس پر متفق رہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، مرزا غلام احمد قادیانی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا 1900 میں، 1900 اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، 1900 سن عیسوی 1900 اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. 1900 سے پہلے آپ آ جائیں، مرزا کی کتابیں اٹھائیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی عقیدہ قطم نبوت پہ یقین رکھتا تھا، بدلا کیسے؟ انگریزوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پیسے اس کو فراہم کیے، مال اس کو دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس بغیرت نے اپنا ایمان پیسے کے بدلے بیچ دیا، فروخت کر دیا اس نے ایمان۔ 1900 سے پہلے کی جو اس کی عبارتیں ہیں میں آپ کو حوالے کے ساتھ سناتا ہوں، سنیے آپ۔ پہلا حوالہ، اشتہار 2 اکتوبر، کینیڈا کے لوگ، آسٹریلیا کے لوگ، افریقہ کے لوگ سن رہے ہیں، 2 اکتوبر 1891، انٹرنیٹ پہ شاید مل جائے، نہیں ملے کینیڈا والے جو سن رہے ہیں مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ یہ حوالہ میں پیش کر دوں گا۔ دوسرا حوالہ، از حقیقت النبوہ، پیج نمبر 89، مرزا 1900 سے پہلے کیا کہتا تھا، اس کو سنو سنی مسلمانوں۔ وہ لکھتا ہے کہ سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو میں کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ حضور کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہے، وہ کہتا ہے وہ کافر ہے۔ میرا یقین ہے کہ وحی رسالت جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوئی جناب رسول اللہ علیہ السلام پہ ختم ہو گئی، 1900 سے پہلے کے اس کے الفاظ۔ دوسرا حوالہ، ازالہ اوہام، پیج نمبر 310، 1891، کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔ بالکل واضح کیا اس نے کہ میں عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں۔ اچھا جناب، اب جب مال آیا، پیسہ آیا اور برسات شروع ہونے لگی انگریزوں کی طرف سے پیسے کی، آپ جانتے ہیں بندر سب کچھ بھول سکتا ہے، کلاٹی مارنا نہیں چھوڑ سکتا، نہیں بھول سکتا۔ اب اس نے کیا کیا سنیے۔ دیکھو، میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے 2 فرقے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں جب تک اسٹڈی نہیں کرو گے، مطالعہ نہیں کرو گے، شوق نہیں رکھو گے، ان سے ذرہ برابر بھی بحث نہیں کر سکتے۔ ایک قادیانی اور دوسرے غیر مقلد اہل حدیث جن کو کہتے ہیں، یہ 2 فرقے ایسے ہیں کہ ان سے بحث کرنے کے لیے بڑا دماغ چاہیے، بڑی کتابوں کا مطالعہ چاہیے، ورنہ یہ آپ کو اپنی باتوں میں اتنا پھنسا کے رکھ دیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، اور جب آپ پریشان ہو جائیں گے پھر بہت زیادہ وہ پریشر آپ پہ ڈال کر اپنا عقیدہ آپ سے منوا لیں گے۔ اب سنو، 1900 سے پہلے مرزا کہتا رہا حضور خاتم النبیین ہے، میں ایمان رکھتا ہوں، میرا یقین ہے۔ جب انگریزوں نے 1900 پہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اب مرزا نے کس طریقے سے کلابازی کھائی، ذرا سنیں۔ مرزا کہنے لگا، یہ کہنا کہ حضور خاتم النبیین ہیں میں مانتا ہوں، لیکن خاتم کے معنی آخری نبی نہیں ہے، بلکہ خاتم کے معنی مہر ہیں، اسٹیمپ کے ہیں۔ حضور خاتم النبیین ہیں یعنی حضور نبیوں کی مہر ہیں، حضور جس پہ مہر لگا دیں گے وہ نبی ہو جائے گا۔ اب اس طریقے سے دھوکہ دیا اس نے، پہلے تو کہنے لگا میں مانتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، اب جب پیسہ آیا انگریزوں کا، کہنے لگا حضور خاتم النبیین ہیں میں مانتا ہوں۔ یہ قادیانی بھی آپ کو یہی کہیں گے، حضور خاتم النبیین ہیں ہم مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے جب مانتے ہیں تو پھر جھگڑا کیوں ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں خاتم کے معنی مہر کے ہیں، حضور جس پہ مہر لگا دیں گے وہ نبی ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، حضور خاتم النبیین ہیں، خاتم کے معنی مہر کے نہیں ہیں، خاتم کے معنی آخر کے ہیں۔ یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آگے بڑھو۔ مرزا نے اب اس کی تبلیغ شروع کی، جھوٹی تبلیغ۔ پہلا حوالہ میں پیش کرتا ہوں، ملفوظات احمدیہ، مرتب کیا محمد منظور الہی نے، جز 5، اور پیج نمبر 290 اس میں کیا کہتا ہے؟ خاتم النبیین کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے فرمایا کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی، جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند بن جاتا ہے اور بہت اہم ہو جاتا ہے، اسی طرح آ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں ہو سکتا، اور جس نبوت پہ ہو وہ صحیح ہو سکتا ہے۔ اب اس پہ کام کیا مرزا نے، اس کے بعد آگے بڑھ کے لکھتا ہے، الفضل القادیان کتاب کا نام ہے، 22 مئی 1922 یہ کتاب شائع ہوئی۔ کیا کہتا ہے؟ خاتم مہر کو کہتے ہیں، جب نبی کریم مہر ہوئے تو اگر ان کی امت میں سے کسی قسم کا نبی نہیں ہوگا تو وہ مہر کس طرح ہوئے، یا وہ مہر کس پہ لگائیں گے؟ اب اس پہ بضد ہو گیا کہ خاتم کے معنی مہر کے ہے، مہر کے ہیں، مہر کے ہیں، مہر کے ہیں۔ اب کیا سمجھتے ہو؟ ہزاروں لوگوں کے ایمان کو تباہ کیا اس بغیرت نے، ہزاروں لوگوں کے ایمان۔ آج آپ دیکھو، قادیانی نے دعویٰ کیا تھا 1900 میں، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ مر گیا۔ آج 113 سال سمجھو گزر گئے، 114 سال چل رہا ہے، قادیانی اپنا کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ پیچھے انگریزوں کا لگا ہوا ہے، وہ ہیلپ کر رہے ہیں اور قادیانی اپنے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب مرزا نے ایک جگہ پر کہا، ہمیں اس کا انکار نہیں کہ رسول خاتم النبیین ہیں، مگر خاتم کے معنی وہ نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کی اکثریت سمجھتی ہے۔ کہنے لگا کہ خاتم کے معنی آخری کے کرنا، یہ نبی کی توہین ہے۔ آپ نے نبوت کی نعمت عظمیٰ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو محروم کر دیا، بلکہ خاتم کے معنی یہ ہے کہ آپ نبیوں کی مہر ہیں، اب وہی نبی ہوگا جس کی آپ تصدیق کر دیں گے۔ اب مرزا کو بہت اہمیت دی انگریزوں نے۔ اب مرزا کیا کہنے لگا؟ مرزا کہنے لگا، اگر میری گردن کی دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو میں اسے ضرور کہوں گا کہ تو جھوٹا اور کذاب ہے، آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور ضرور آ سکتے ہیں۔ مرزا نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ اب یہ جو گفتگو میں نے کی، اس کا خلاصہ سن لو، ہم مسلمانوں کے نزدیک خاتم کے معنی آخری، خاتم النبیین حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ مسلمان کا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پر، مرزا کی حقیقت جوتوں کی نوک پر۔ آؤ اب سنو، مرزا نے لوگوں کو گمراہ کیا، دھوکہ دیا اور کہا کہ خاتم کے معنی مہر کے ہیں۔ میں مفسرین آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مرزا نے 1900 میں دعویٰ کیا نا، 1900 سے پہلے جتنے مفسرین گزرے، بلکہ 1900 کے بعد جو دیانتدار مفسرین آئے، ساری تفسیریں اٹھاؤ، کسی نے بھی خاتم النبیین کے معنی مہر کے نہیں کیے۔ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، آڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، سنیے آپ۔ پہلا حوالہ، دنیا کے پہلے مفسر قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 68 ہجری 68 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ کیا کہتے ہیں خاتم النبیین کے تحت؟ آپ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا، خاتم النبیین اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کی ذات پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، اب میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں۔ کب انتقال ہوا؟ 68 ہجری میں۔ آگے بڑھو، ابو جعفر محمد بن جریر طبری، انتقال ہوا 310 ہجری میں۔ 68 کا قول پیش کیا، 68 کے بعد آ جاؤ، 200 سال گزر گئے، 310 ہجری میں ابو جعفر محمد بن جریر طبری خاتم النبیین کے تحت لکھتے ہیں، حضور کی وہ ذات ہے کہ حضور کی ذات نے نبوت کو ختم کر دیا، اللہ تعالی نے حضور پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، ان کا عقیدہ بھی یہی جو ہم مسلمانوں کا عقیدہ. آگے بڑھو. ابو القاسم جار اللہ محمود بن عمر زمخشری 538 ہجری میں وصال ہوا. زمخشری کیا کہتے ہیں؟ علامہ زمخشری نے تو کمال کر دیا. علامہ زمخشری نے جو بات کہی بڑی شاندار بات کہی, بہت اہمیت کی حامل ان کی بات ہے. علامہ زمخشری اس آیت مقدسہ کی شرح کرتے ہوئے خاتم النبیین کی فرماتے ہیں, اگر آپ کا کوئی بیٹا ہوتا, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بیٹا ہوتا جو بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا, دیہان دو مسلمان. فرماتے ہیں خاتم النبیین کی شرح کرتے ہوئے کہ اگر پیارے مصطفیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا جو بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا, فرماتے میں کہتا ہوں کہ وہ نبی ہوتا. حضور کے کوئی شہزادے ایسے ہوتے جو بالغ ہو جاتے؟ فرماتے میں کہتا ہوں کہ وہ نبی ہوتے, اور حضور آخری نبی نہیں رہتے. اس لیے اللہ تعالی نے آپ کے شہزادوں کو بچپن میں اپنا وصال عطا فرما دیا. اگر وہ حیات رہتے اور بالغ ہوتے, فرماتے ہیں کہ وہ نبی ہوتے. چوتھا حوالہ پیش کرتا 606 ہجری کا, امام رازی رحمت اللہ نے کیا عقیدہ رکھتے. خاتم النبیین کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں, یا خاتم النبیین اس لیے فرمایا کہ جس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی ہو وہ اگر نصیحت و بیان میں کوئی کمی چھوڑ جائے تو اس کے بعد آنے والا نبی اس کو پورا کر دیتا ہے, مگر جس کے بعد کوئی آنے والا نبی نہ ہو وہ اپنی امت پر بہت زیادہ شفیق ہوتا ہے, اسے واضح رہنمائی فراہم کرتا ہے, کیونکہ اس نبی کی مثال اس باپ کی سی ہوتی ہے جو جانتا ہے کہ اس کے بعد اس کے بیٹے کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. بڑا شاندار نقطہ لکھا, سبحان اللہ تو کہہ دو. پانچواں حوالہ 668 ہجری کا, پہلے 606 کا پیش کیا, 668 کا. تسلسل دیکھیں مسلمانوں کا, عقیدہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہے. سنو, امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی, انتقال 668 میں ہوا. فرماتے ہیں ہمیشہ ہر دور میں علماء امت اس بات پہ متفق رہے, یہ الفاظ اس بارے میں نص ہے کہ پیارے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. فیصلہ کر دیا, ہمارا یہ نقطہ نظر ہے. حوالہ پیش کرتا ہوں, بھی حوالے چل رہے. 725 ہجری, علامہ علی بن محمد قاسم بغدادی 725 ہجری میں انتقال ہوا. فرماتے خاتم النبیین کی شرح کرتے ہوئے کہ اللہ نے آپ کی ذات پر نبوت کو ختم کر دیا, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور نہ آپ کے زمانے میں کوئی نبی ہوگا. پیارے مصطفیٰ کے زمانے میں کوئی نبی نہیں ہوگا, پیارے مصطفیٰ کے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہوگا. اللہ اکبر, کتنا شاندار نقطہ انہوں نے لکھا. اچھا, اسی طریقے سے میں اور اگر آگے بڑھوں, 774 ہجری کا حوالہ, حضرت الامام الحافظ اسماعیل بن عمر دمشقی کہتے ہیں خاتم النبیین کی شرح کرتے ہوئے کہ یہ آیت کریمہ اس مسئلے میں نص ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, جب نبی نہیں آئے گا تو رسول بدرجے اولا نہیں آ سکتا. عقیدہ بیان کر دیا. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے. امام سیوطی کا انتقال ہوا 811 ہجری میں. 811 ہجری کا عقیدہ سنو. امام سیوطی فرماتے ہیں خاتم النبیین کی شرح کرتے ہوئے کہ آپ آخری نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے علم میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا تو وہ آپ کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے. حضرت عیسیٰ جب واپس آئیں گے پیارے مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے. فیصلہ فرما دیا. اور دیگر جتنے بھی مفسرین کرام ہیں آپ سب کو اٹھائیں. مرزا کے بعد بھی جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی, اگر دیانت دار ہیں سب کو اٹھائیں. سب نے یہ کہا کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہے, کسی نے نہیں کہا کہ خاتم کے معنی مہر کے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی قادیانی آپ کو دھوکہ دے اور کہے, اب یہ بات غور سے سننا, کہ صاحب تفسیر میں تو کہیں نہیں ہے مگر دیکھو یہ لغت کی کتاب ہے,
اس لغت کی کتاب میں دیکھو کہ خاتم کے معنی مہر ہے، اور یہاں جو خاتم النبیین فرمائے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبیوں کی مہر ہیں، جس پہ مہر لگا دیں گے وہ نبی ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے وہ لغت کی کوئی کتاب آپ کو بتائے، اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ بابا ز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کرے، صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر دو باتیں ذہن میں رکھو مسلمانوں، اور بالخصوص نوجوانوں ذرا دھیان دو، اگر کوئی قادیانی آپ کو لغت کی کتاب دکھائے اور کہے کہ دیکھو یہاں لغت میں خاتم کے معنی مہر ہیں، تو یہاں پر جو فرمایا خاتم النبیین اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور مہر ہیں، جس پہ مہر لگا دیں گے وہ نبی ہوگا۔ دو باتیں ذہن میں رکھو، اگر کوئی دکھائے اس قادیانی سے کہنا عقیدہ لغت کی کتابوں سے نہیں بنتا، عقیدہ قرآن اور سنت سے بنتا ہے۔ ایک بات، عقیدہ لغت کی کتابوں سے نہیں بنتا، عقیدہ قرآن و سنت سے بنتا ہے۔ اب میں آپ سے کہلواؤں گا عقیدہ کس سے بنتا ہے؟ قرآن اور سنت سے، لغت کی کتابوں سے عقیدہ نہیں بنتا۔ دوسری بات، اصول اور قانون یہ ہے کہ جب کسی لفظ کے شرعی معنی موجود ہوں گے تو لغوی معنی کسی بھی صورت میں مراد نہیں لیے جائیں گے، اگر شرعی معنی کو چھوڑ کر لغوی معنی کوئی مراد لے لے گا تو بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوبارہ سن لو، قانون اور اصول اور لا یہ ہے کہ جب کسی لفظ کے شرعی معنی موجود ہو تو اس لفظ کے لغوی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے، شرعی معنی کو چھوڑ کر اگر لغوی معنی مراد لیں گے تو بات کفر تک پہنچ جائے گی۔ اب میں اس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک قادیانی، ایک آغا خان بینک آفیسر نوجوان، وہ آفس میں بحث کرتا ہوگا، سنی اس کے ساتھ تھا جو ہمارے پاس جمعہ پڑتا تھا، اس نے کہا یار تم اتنے ڈنگے مارتے ہو، چلو شاہ صاحب کے پاس چلتے ہو، ہم کو تو اتنی نالج نہیں ہے لیکن شاہ صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہاں پر یہ فیصلہ کرواتے ہیں۔ غور سے سننا، آغا خانی آیا، وہ بڑے جوش میں آیا، ہم نے اس کو بٹھایا، جو انسانیت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق عمل کیا، جیسا میرے آقا نے کیا، جیسا غوث پاک نے کیا، اس کے مطابق عمل کیا۔ میں نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا جس طریقے سے میں نے آپ کا بیہیویئر دیکھا، سلوک دیکھا، اس سلوک نے خدا کی قسم مجھے بہت متاثر کر دیا ہے۔ میں بڑے بڑے مولویوں کے پاس گیا، انہوں نے بھگا دیا کہ تم کافر ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگا شاہ صاحب مجھے بتائیں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، میں زکات بھی دیتا ہوں۔ موبائل سے اس نے اپنی فوٹیج نکالی گھر کی، یہ دیکھیں میرے گھر پہ آیت الکرسی کی فریم لگی ہوئی ہے، ماشاءاللہ لگی ہوئی ہے، انشاءاللہ لگی ہوئی ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ تو آپ سارے لوگ آغا خانیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھڑکا ہوا تھا۔ میں نے کہا دیکھو یہ معاملات جذبات میں نہیں ہوں گے، ٹھنڈے دل و دماغ سے ہوں گے، اور آپ واحد آدمی ہوں جس سے میں اتنی بحث کر رہا ہوں، ورنہ میں بحث نہیں کرتا۔ مجھے جو ایمان ملا فاروق اعظم کے نالین کے صدقے سے ملا، لیکن تم آئے ہو کچھ سیکھنا چاہ رہے ہو، سمجھنا چاہ رہے ہو، تم ایسا کرو کہ دو دن کے بعد آؤ۔ چلا گیا ہو، دو دن کے بعد وعدے کے مطابق آ گیا، جی سا صاحب آپ نے مجھے بلایا تھا، میں آ گیا۔ یہ بتائیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، یہ میرے گھر کی تصویریں ہیں، آغا خانی کافر کیوں ہیں؟ میں نے کہا ایک بات پوچھوں؟ کہنے لگا جی۔ میں نے کہا جب تم یہاں سے گئے ہو گے تو بڑے ڈنگے مارے ہو گے، شاہ صاحب کو خاموش کر دیا، چپ کرا دیا، کچھ نہیں بول سکے، ایسا ہی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔
میں نے کہا اب سنو، اس وقت تم بھڑکے ہوئے تھے نا، اب سنو ذرا. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، تم نے کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا کون سی نماز ہے تمہاری بتاؤ، کہاں نماز پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگا شاہ صاحب قرآن میں جہاں جہاں پر صلات کا ذکر آیا، آپ لغت کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں، صلات کے معنی ہے دعا کرنا. صلات کے معنی جس طریقے سے آپ نماز ادا کرتے ہیں، اگر آپ مجھے دکھا دیں لغت کی کتابوں کے اندر کہ صلات کے معنی یہ ہیں، میں آپ کی بات کو تسلیم کر دوں گا. صلات کے معنی دعا کرنا ہے، رکوع اور سجدہ کرنا نہیں ہے. میں نے کہا اچھا، آپ نے اپنے مطلب کی بات لغت کی کتاب سے لے لی، ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اب آپ سنیے. اب جیسے جیسے گفتگو ہو رہی ہے اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ رہا ہے اور جسم پہ کپکپی تاری ہو رہی ہے. میں نے کہا صلات کے معنی آپ نے کہا دعا کرنا ہے، کس لغت کی کتاب میں؟ اس میں لاؤ لغت کی کتاب. آپ دیکھو صلات کے معنی صرف دعا کرنا نہیں ہے، صلات کے معنی ہے ہاتھ تاپنا، سردی میں جو لکڑیاں جلا کے آنکھ جلا کے ہاتھ تاپتے ہیں، صلات کے معنی ہاتھ تاپنا لکھا ہوا ہے، جی ہاں. صلات کے معنی لکڑی گاڑنا لکھا ہوا ہے، جی ہاں. صلات کے معنی کولے مٹکانا لکھا ہوا ہے، جی ہاں. تم اپنے عبادت خانوں میں جب جاتے ہو لکڑی کیوں نہیں گاڑ کے آتے؟ عبادت خانوں میں جب جاتے ہو کیوں نہیں مٹکاتے؟ عبادت خانوں کے اندر جب تم جاتے ہو تو وہاں پر آنکھ جلاؤ اور ہاتھ تاپو، کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو کہو صلات ادا کر رہے. لکڑی زمین میں گاڑنے لگ جاؤ کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو صلات ادا کر رہے. کولے مٹکانے لگ جاؤ کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو صلات ادا کر رہے. تم نے اپنے مطلب کے معنی لیے؟ سنو اب مجھے بتاؤ کہ حج کے معنی کیا ہے؟ کہنے لگا جس طرح آپ حج کرتے ہیں ویسے ہی ہم حج کرتے ہیں. زکات کے معنی کیا ہے؟ جس طرح آپ زکات دیتے ہیں اسی طریقے سے زکات دیتے ہیں. اچھا روزے کے معنی کیا ہے؟ جس طرح آپ روزہ رکھتے ہیں اسی طریقے سے ہم روزہ رکھتے ہیں. میں نے کہا واہ، صلات پہ آ کر تم نے معنی لغت سے اٹھا لیے دعا کرنا. میں تمہیں بتاؤں صوم کے معنی لغوی، تم کتاب کھول کے دیکھو کیا معنی ہے؟ کہنے لگے رک جانا. میں نے کہا صوم کے معنی تو لغت میں تو یہ نہیں ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہنا؟ کہنے لگا جی ہاں. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ زکات کے معنی کیا ہے؟ دیکھو لغت، زکات کے معنی بڑھنا، بڑھانا، پاک ہونا. تم کہتے ہو ہم ویسے ہی زکات دیتے ہیں جیسے کہ آپ دیتے ہیں. حج کے معنی کیا ہے؟ کہنے لگا جیسے آپ حج کرتے. لغت میں دیکھو مجھے بتاؤ حج کے معنی کیا ہے؟ کہنے لگے حج کے معنی ارادہ کرنا. پھر ارادہ کیوں نہیں کرتے تم؟ ان تین معاملات کے اندر تو بالکل ویسے کر رہے ہو کہ جیسے ہم کر رہے ہیں. اور نماز کے معاملے میں کہتے ہو کہ صلات کے معنی ہیں دعا کرنا. میں نے کہا اب سنو، جہاں پر کسی لفظ کے شرعی معنی موجود ہو وہاں شرعی معنی کوئی مراد نہ لے اور لغوی معنی مراد لے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ تم آغا خانی کافر ہو. یہ وجہ تم آغا خانی کافر ہو. میں نے کہا یہی وجہ ہے تم آغا خانی کافر ہو. خدا کی قسم ہاتھ کب کپا رہے تھے؟ میں نے کہا ایسے ہی میرے والد نے پگڑی باندھ کے یہاں نہیں بٹھا دیا، سمجھے؟ وہ تو ہم نے انسانیت کے اعتبار سے تمہارے ساتھ سلوک کیا. جواب تو ہم اس وقت بھی دے سکتے تھے. وہ کہنے لگا اچھا اب یہ بتائیں آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر؟ میں نے کہا اگر وہ عقیدہ رکھتے ہو جو قادیانیوں کا ہے تو میں تمہیں کافر سمجھتا ہوں، اگر وہ عقیدہ رکھو جو ہم مسلمانوں کا ہے میں تمہیں مسلمان سمجھوں گا. جاؤ تم جاؤ وہ کھاردر سے آگے ان کا جو عبادت خانہ، میں نے جاؤ جو بڑا تمہیں سکھاتا ہے اس کو لے کر کے آؤ، جاؤ تم اس کو لے کر کے آؤ. وہ گئے ہیں آٹھ نو مہینے ہو گئے ابھی تک وہ واپس نہیں آئے. لیکن یہ بات اب دماغ میں رکھو، قانون کیا ہے کہ کسی لفظ کا جب شرعی معنی موجود ہوگا شرعی معنی کو چھوڑ کے لغوی معنی نہیں لیا جائے گا، اگر لغوی معنی مراد لیں گے تو بات کفر تک پہنچ جائے گی. جیسے کہ یہ سارے معاملات
میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب مرزائی اگر یہ کہے قادیانی کہ خاتم کے معنی مہر کے ہیں, لغت میں لکھا ہے, آپ کہنا بے وقوف, عقیدہ لغت سے نہیں بنتا, قرآن و سنت سے بنتا ہے. ہمیں شرعی معنی دکھاؤ, شرعی معنی اس کے کیا ہے. وہ آپ کو کبھی بھی شرعی معنی مہر کے نہیں دکھا سکتا. ٹھیک ہے, یہ بات تھوڑا اور آگے بڑھوں اگر آپ اجازت دیں یا ختم کر دوں. تھوڑا ہاتھ اٹھا کر کے کہو, اتنے موجود ہو, سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی, نعرے رسالت نہیں لگ رہا, عجیب آدمی. بس ایک ہی نعرہ,
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت
یا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت.
اب اس آیت مقدسہ کی طرف آؤ جس کو قاری نعمان نے بھی تلاوت کیا اور میں نے بھی خطبے کے بعد تلاوت کی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, وہ خاتم النبیین, وہ نبوت کے خاتم ہیں, لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے آخر ہیں. اور اللہ تعالی ہر چیز کا علم بخوبی رکھتا ہے, ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ آیت مقدسہ خدا کی قسم بظاہر چھوٹی ہے لیکن اس میں حضور کی ہزاروں نعتیں موجود ہیں, ہزاروں نعتیں. اب میں اس طرف آ رہا ہوں, جو وہ لوگ جو باتیں نہیں سمجھ رہے تھے اب سمجھیں گے, اس میں حضور کی ہزاروں نعتیں موجود ہیں. اچھا, سورہ احزاب کی آیت ہے یہ, آیت نمبر 40, اس سے پہلی آیت, آیت نمبر 40 ہے یہ, اور اس سے پہلے 39. ان دونوں آیتوں کو دیکھنا ہوگا اور اس سے پہلے بہت ساری چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ آیت مقدسہ کب نازل ہوئی, سنیے ذرا اس کو غور سے. یہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہوئی جب سرکار کریم علیہ السلام نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا. حضور نے نکاح کیا, کافروں نے اعتراضات کرے, اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی. اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ شاہ صاحب کیوں, حضور نے شادی کی, حضور نے نکاح کیا تو کافروں نے اعتراضات کیوں کرے, آخر انہیں اس کی تکلیف کیا تھی. ہاں, اب اس کو سمجھو. حضور کریم علیہ السلام کے غلام حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جانتے ہیں ان کا واقعہ یہ ہے کہ بچپن میں اغوا ہو گئے, کتنے پھوئے, بکتے بکتے ان کو آخر میں جو خریدا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا. حضور کا نکاح جب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سے ہوا تو ام المومنین نے زید ابن حارثہ کو بطور ہدیہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. عمر 8 سال کی تھی جب اغوا ہوئے تھے, 9 سال کی عمر ہوگی اس وقت حضور کی بارگاہ میں آ گئے, جوان ہو رہے, بڑے ہو رہے, حضور کی عبادت دیکھ رہے, حضور کا وضو دیکھ رہے, حضور کا سونا دیکھ رہے, حضور کا اٹھنا دیکھ رہے, حضور کا انداز دیکھ رہے, حضور کا اخلاق دیکھ رہے, حضور کے کردار اور حضور کی سیرت کو دیکھ رہے, بہت متاثر ہوئے. زید ابن حارثہ جوان ہو گئے, بالکل بھرپور جوان ہو گئے. حضور کریم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ان کی شادی کر دی جائے. حضور نے کیا کیا, حضرت زینب سے حضرت زید ابن حارثہ کا نکاح کر دیا. زندگی ان کی گزر رہی ہے. اچھا, حضرت زید ابن حارثہ وہ ہیں, حضور ان سے محبت فرماتے, یہ حضور سے محبت فرماتے. اور میں اس کی ایک دلیل, ایک بات پیش کرتا ہوں اس حوالے سے. زید ابن حارثہ جب بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, ان کے قبیلے کے افراد حج کرنے آتے تھے, طواف کرنے آتے تھے, یہ طواف کرنے آئے. طواف جب کرنے آئے تو طواف کرتے ہوئے زید کو انہوں نے دیکھا. عربی میں کہتے ہیں کہ بیٹا جو ہوتا ہے یہ باپ کا راز ہوتا ہے, بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. وہ کیسے کہتے ہیں عرب والے, وہ عرب والے کہتے ہیں کہ بیٹے کی آنکھیں دیکھ کر, بیٹے کی ناک دیکھ کر, بیٹے کے ہونٹ دیکھ کر, بیٹے کے کان دیکھ کر, بیٹے کا چہرہ دیکھ کر, اس کے ہاتھ دیکھ کر, پاؤں دیکھ کر, چال چلن دیکھ کر, آواز سن کر, یہ یقین ہو جاتا ہے کہ فلانے کا بیٹا ہے.
بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. انہوں نے زید کو دیکھا، ایک دوسرے کو دکھایا، سب کے سب دیکھنے لگ گئے. کہا دیکھو یہ حارثہ کا لڑکا تو نہیں لگ رہا، حارثہ کی بھی ایسی ناک، ان کی بھی ایسی ناک، ان کی بھی ایسی آنکھ، ان کی بھی ایسی آنکھ، نہیں لگ رہا. انہوں نے کہا ہاں. کہا چلو چلتے ہیں واپس اپنے وطن اپنے گاؤں، اور ان کو کہیں گے کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ زندہ ہے، ساری تحقیق کرو کہ کس کے پاس کام کرتے ہیں، کیا ہیں، سب کچھ معلوم کیا. چلے گئے، والد کو بتایا. اب کسی کا بیٹا ہوا ہو جائے، اس کو سکون کہاں ملتا ہے، چین کہاں ملتا ہے، ساروں قطار رونے لگتے. اچھا زید کی جدائی میں والدہ روتے روتے آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بہنیں پریشان، بھائی پریشان، رشتے دار پریشان. جب ان کو یہ پتا چلا کہ ہم نے دیکھ لیا زید کو، وہ فلانی جگہ پر ہے، مکے میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں شامل ہے، زید کے والد، زید کے چچا، زید کے بھائی، زید کے رشتے دار سب آ گئے، حضور کے کاشان نبوت میں تشریف لیا. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے ایک بات کہنے آئے ہیں. فرمایا کیا؟ آپ کو جتنا پیسہ چاہیے آپ لے لیں، جو مال و زر آپ بولتے ہیں آپ لے لیں، آپ ہمارے کام کر دیں. فرمایا کیا؟ یہ جو زید ہے نا آپ کی غلامی میں، یہ ہمارا بیٹا ہے، بچپن میں اغوا ہو گیا تھا، قبیلے والوں نے دیکھا، ہمیں اطلاع دی، ہم آئے، جتنا پیسہ چاہیے آپ لے لیں، سونا چاندی چاہیے آپ لے لیں. میرے آقا مسکرائے، گویا فرمانے لگے میں مصطفیٰ اگر پہاڑ پہ ٹھوکر مار دوں، اللہ اسے سونے میں تبدیل فرمائے. زید آئے، اس سے پوچھ لینا وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے یا نہیں، تیار ہوتا ہے مفت لے جاؤں. والد اور چچا کہنے لگے ایسا کون سا بچہ ہوگا یا رسول اللہ جسے اپنی ماں سے محبت نہ ہو، باپ سے محبت نہ ہو، بہن بھائیوں سے محبت نہ ہو. سرکار نے فرمایا آ جائے، تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے، مفت لے جاؤ. اب یہ سب کے سب خوش ہو گئے. اب آئے زید جوان، سرکار نے فرمایا زید یہ تمہارے والد، یہ تمہارے چچا، یہ رشتہ دار، یہ بھائی، یہ تمہیں لینے آئے ہیں. زید کے والد نے زید کو دیکھا، جوان خوبصورت، سینے سے لگایا، تاڑے مار مار کے رونے لگے، چچا رشتہ دار رونے لگے، اور لڑکھڑاتی زبان سے کہنے لگے زید تمہارے آقا کتنے کریم ہیں، یہ کہتے ہیں کہ زید اگر جانے کے لیے تیار ہو جائے مفت لے جاؤ. اے زید، کیا تو اپنی ماں کو نہیں دیکھے گا؟ کیا تو اپنی بہنوں کو نہیں دیکھے گا؟ کیا تو اپنے وطن کو نہیں دیکھے گا؟ اے زید، کیا تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ زید نے وہ جواب دیا ان کی شان کے لائق. میں کہتا ہوں ایمان ہو تو ایسا، عقیدہ ہو تو ایسا، حضور سے محبت اور پیار اور لگن ہو تو ایسی ہو. زید نے کہا ابا جان، چچا جان، سب چلے جاؤ، میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں، پیارے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا. اللہ اکبر، میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں، پیارے مصطفیٰ کو چھوڑ نہیں سکتا. جنت ہنسی ہے لیکن میری یہی ہے جنت، میں تو پڑا ہوا ہوں قدموں میں مصطفیٰ کے، میں نہیں جاؤں گا، اپنے آقا کو نہیں چھوڑوں گا، ماں باپ چھوڑ دوں گا، بہن بھائی چھوڑ دوں گا، پیارے آقا کو نہیں چھوڑ سکتا. جو پیارے آقا کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے وہ پھر آقا کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں. زید کے والد گلے مل کے چچا روتے دھوتے چلے گئے. اب زید نے یہ بہت بڑی بات کی، میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنے آقا کو نہیں چھوڑ سکتا. بہت بڑی بات ہے نا. اب کچھ انعام ملنا چاہیے یا نہیں؟ اکبر ہوتا، شاہجہاں ہوتا، ہیرے جواہرات میں توڑ دیتا. سرکار نے جو انعام دیا، کوئی بادشاہ کیا انعام دے گا؟ سرکار نے زید کا ہاتھ پکڑا، کعبے کے پاس آ گئے، فرمانے لگے سنو ایک اعلان ہے. سارے صحابہ جمع ہوا، کیا اعلان؟ فرمایا اعلان نہیں، انعام ہے. آج سے پہلے زید میرا غلام تھا، اور آج میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے. زید میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو بیٹا بنا لیا. کتنا بڑا انعام زید کے لیے، پیارے مصطفیٰ بیٹا بنا لے. اللہ اکبر. اب سرکار نے زید کا نکاح کیا حضرت زینب سے، ٹھیک ہے. اب حضرت زینب اور حضرت کے زید کے معاملات چل نہیں سکے، کچھ عرصے چلے ٹھہر گئے. زید نے کہا یا رسول اللہ زندگی کی گاڑی آگے نہیں چل سکے گی، میں زینب کو طلاق دے دیتا ہوں. پھر ایک شرعی طریقے کے مطابق حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دی. ایک عرصہ گزرا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب سے نکاح کیا. اب جب حضرت زینب سے نکاح کیا، کافروں کو موقع ہاتھ لگ گیا، سارے چودھری میدان میں اتر گئے. دیکھو محمد اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، اپنی بہو سے شادی کر لی، جس کو بیٹا کہتے تھے اسی کی بیوی سے شادی کر لی، اعتراضات کرنے شروع کر دیے. اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کو تسلی دی، فرمایا الذین یبلغون رسالۃ اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفا باللہ حسیبا. اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، صرف وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. اس کے فوراً بعد فرمایا ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے. حضور نے بغیر کسی خوف کے نکاح کیا، دھیان رکھو اس چیز کو واضح کیا کہ سگا بیٹا ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا ہوتا ہے. منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی کبھی بھی جگہ نہیں لے سکتا. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نکاح فرما کر، وہ جو ایک رسم چل رہی تھی، حضور نے اس رسم کا خاتمہ فرما دیا. اب مفسرین کرام آپ جانتے ہیں، ایک ایک چیز کو بغور دیکھتے ہیں. مفسرین کرام نے اب سوالات کھڑے کیے اور اس کے جوابات دیے، ذہن میں رکھو. مفسرین فرماتے ہیں ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت زید حضور کے سگے بیٹے نہیں بلکہ منہ بولے بیٹے تھے، ہم مانتے ہیں. لیکن ہمارے عرف میں تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، ہم لوگ تو منہ بولے بیٹے کو اپنے سگے بیٹے کے قائم مقام قرار دیتے ہیں. تو آخر یہ کیوں ضروری ہوا کہ آپ نے حضرت زینب کے ساتھ شادی کی، نکاح کیا کیوں؟ منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، اس کا بھی ایک مقام اور ایک مرتبہ ہوتا ہے. تو سرکار نے کہ جب انہوں نے زینب کو طلاق دی تو ان سے شادی کیوں کی؟ مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی یہ سوال کرے تو سنو، فرماتے ہیں ولکن رسول اللہ، اس کا جواب اسی آیت میں موجود ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور منصب نبوت، منصب رسالت یہ بہت بلند منصب ہوتا ہے. جب لوگ اللہ کے احکامات کو اپنی منشا کے مطابق بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، رسول اور نبی بغیر کسی خوف کے اس مسئلے کو اصلی رنگ میں پیش کر دیتا ہے. اس لیے جہت رسالت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس مسئلے میں کسی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حقیقت کو قوم کے سامنے پیش کرتے، اور حضور نے ایسا ہی کیا کہ اصلی مسئلے کو پوری قوم کے سامنے پیش کر دیا. مفسرین فرماتے ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی یہ سوال کر دے کہ اگر سرکار کو ختم کرنا تھا تو ارشاد فرما دیتے، اے لوگوں سنو، منہ بولا بیٹا اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو جس نے اس کو بیٹا بنایا وہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے. سرکار زبانی یہ بات ارشاد فرما دیتے، سرکار نے نکاح خود کیوں کیا؟ مفسرین فرماتے اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا تھا پیارے آقا کو، آپ حضرت زینب سے نکاح کریں. اور دوسری بات یہ کہ عملی طور پر کسی کام کو کرنے سے اس کام میں جو تاکید اور زور پیدا ہوتا ہے وہ کسی دوسرے طریقے سے پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ نکاح کیا. اچھا فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ بھی تو سوال کر سکتا ہے کہ حضور ہی نے اس رسم کو کیوں توڑا؟ ابو بکر صدیق سے فرما دیتے، عمر فاروق سے فرما دیتے، علی مرتضیٰ سے فرما دیتے، عثمان سے فرما دیتے، حضرت انس سے فرما دیتے، ابو ہریرہ سے فرما دیتے، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضور نے اس رسم کو کیوں توڑا؟
فرماتے اس لیے کہ حضور خاتم النبیین ہے. اگر حضور کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ کام وہ کرتا، لیکن سرکار چونکہ آخری نبی ہیں اس لیے سرکار پہ ضروری تھا کہ اس طبی رسم کا خاتمہ کر دے. اس لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رسم کو جو ہے وہ ختم کیا. مفسرین فرماتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ بھی تو سوال کر سکتا ہے کہ ما کان محمد ابا آدم من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. باپ تو محبتوں کا مرکز ہوتا ہے، باپ تو محبتوں کا محور ہوتا ہے، باپ تو اپنی اولاد کے لیے شجر سایہ دار ہوتا ہے، باپ تو اپنی اولاد کے لیے ڈھال ہوتا ہے. کیا حضور کو اپنی امت سے اتنی بھی محبت نہیں ہے کہ جتنا کہ ایک باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے؟ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ ما کان محمد ابا آدم من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. باپ تو پیار کا دوسرا نام ہے، باپ تو شفقتوں کا دوسرا نام ہے، کیوں منع کر دیا؟ مفسرین فرماتے ہیں باپ نہیں ہے ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے. دنیا کے سارے ماں باپ ایک طرف، ان کی شفقت اور محبت ایک طرف، ساری محبتیں اور شفقتیں آمنہ کے لال کی شفقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ خاتم النبیین ہیں. ماں باپ تم سے پیار محبت کرتے ہیں کب تک؟ جب تک کہ جسم میں روح ہے. یہ روح نکل گئی، روزانہ چومنے والا تمہارا باپ کل قبر میں دفنا دے گا، بھائی دفنا دیں گے، رشتہ دار دفنا دیں گے. پھر میزان عدل، قیامت کا دن، باپ اپنی فکر میں، ماں باپ اپنی فکر میں، نفسی نفسی کا عالم، پھر پل صراط، پھر حوض کوثر. فرماتے حضور خاتم النبیین ہے. کیا مطلب؟ جب ماں باپ رشتہ دار قبر میں دفنا کے چلے جاتے ہیں، اس اندھیری قبر کو چمکانے مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں. باپ نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ باپ ہی صرف محبت کا مرکز ہوتا ہے؟ سارے ماں باپ کو جمع کر لو، تمہاری سب سے زیادہ فکر ہے تو آمنہ کے لال کو ہے. تم قبر میں پہنچو گے، مصطفیٰ تمہارے سامنے. تم میزان عدل پہ پہنچو گے، مصطفیٰ تمہارے ساتھ. تم پل صراط کو عبور کر رہے ہو گے، مصطفیٰ دعائیں کر رہے ہوں گے. تم تڑپتے بلکتے سسکتے کوثر پہ پہنچو گے، یہی آمنہ کے لال ہوں گے جو اپنے گورے گورے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر پلا رہے ہوں گے. خود بھی پلائیں گے اور فرمائیں گے حسن اب تم پلاؤ، حسین اب تم پلاؤ، میرے شہزادوں اب تم پلاؤ. کہیں وہ گرتوں کو تھام لیں گے، کہیں وہ پیاسوں کو جام دیں گے، کہیں وہ گرتوں کو تھام لیں گے، کہیں وہ پیاسوں کو جام دیں گے. صراط و میزان و حوض کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا. اور تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. ماں باپ کی محبت ختم ہو جاتی ہے، ان کا پیار اور ان کی محبت ختم نہیں ہوتی. اللہ اکبر، یہ شان پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو واضح کر دیا قرآن نے کہ حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تھوڑا سا وقت لیتا ہوں میں، تھوڑا پوسٹ مارٹم کر دوں مرزا کا. وہ جو جوان آئے ہیں وہ بھی تو کچھ لے کر کے جائیں، تو نعرہ تو لگاؤ یار. تم سب کے سب ڈھیلے ہو، اگر تم کو لے کے جاؤں دھرنا دینے اسلام آباد، میرے کو چھوڑ کے سب بھاگ جاؤ گے. بابا یہ کام بھی تو آنا ہے، وہ اقتدار کے لیے دھرنا دے رہے ہیں، ممتاز قادری کے لیے بھی تو دھرنا دینا ہے، اپنی جانیں قربان کرنی ہے اس کے لیے، اس کو چھڑانا ہے، جیل کی سلاخوں سے باہر نکالنا ہے یا نہیں؟ اس طرح ڈھیلے بیٹھے رہو گے تو کیا نکالو گے؟ اب آؤ، اب ذرا سنو یہ بات، دس پندرہ منٹ کی بات.
مرزا نے دعوی نبوت کیا، مرزا کا ذاتی کردار کیا تھا؟ اتنا موزے کا قیز ہے اس کا کردار، ایسا اس کا کردار ہے کہ آپ کا ہنس ہنس کے پیٹ میں درد ہو جائے، جو کردار مرزا کا ہے۔ سنیے آپ مرزا کی کہانی، اس کے گھر والوں کی زبانی۔ زیادہ تر حوالہ جات، ایک کتاب ہے تذکرہ، دوسری کتاب ہے سیرت المہدی۔ اب ان کتابوں کا ان کے یہاں کیا مرتبہ ہے، ذرا غور سے سننا، کام دے گی یہ بات۔ تذکرہ، مرزا غلام احمد قادیانی پہ اترنے والی خود ساختہ وحیوں اور علامات کا مجموعہ ہے۔ قادیانی کے نزدیک تذکرہ نامی کتاب معاذ اللہ قرآن کے برابر ہے۔ سنو غور سے۔ دوسری کتاب سیرت المہدی، مرزا بشیر احمد ایم اے کی تصنیف ہے۔ یہ مرزا بشیر جو ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا منجلا بیٹا تھا، اور مرزا نے اسے قمر الانبیاء، انبیاء کا چاند قرار دیا۔ اس کتاب میں مرزا بشیر نے اپنے والد کے تمام حالت زندگی بیان کیے۔ اس کی روایتوں کو قادیانیوں کے یہاں بہت اہم سمجھا جاتا ہے، اور جس طرح حضور کی روایتیں ہیں نا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور نے فرمایا، بالکل اس طریقے سے بیان کیا۔ اور جہاں پر یہ آتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت بیان کی، وہاں پر معاذ اللہ انہوں نے جو اپنی کتاب میں مرزا کی جو بیوی ہے اس کے حوالے سے کہا کہ ام المومنین یہ فرماتی ہے، مرزا کی بیوی کو ام المومنین کہا گیا۔ سب سے دلچسپ بات، مرزا اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس کے ماننے والے اس کو نبی کہتے ہیں۔ مرزا کی پیدائش دلچسپ ہے، سنیے آپ حوالے کے ساتھ۔ کتاب البریہ صفحہ نمبر 159، مرزا غلام احمد قادیانی اپنی پیدائش کے بارے میں لکھتا ہے، میری پیدائش 1839 1839 یا 1840 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی، تو پتا چلا کہ یہ کسی سکھ ہی کا کام ہے۔ سکھوں کے، اب اشارے کروں گا، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، آگے نہیں بڑھوں گا، اشارے کرتے ہوئے سمجھتے چلے جانا، میں جانتا ہوں کہ تم کتنا سمجھتے ہو ان باتوں کو۔ سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی، اور میں 1857 یعنی 1857 میں 16 برس یا 17ویں برس میں تھا، ابھی میری داڑھی اور مونچھیں نہیں آئی تھی۔ مرزا کیا کہتا ہے کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 میں ہوئی سکھوں کے دور میں، اور 1857 میں میں 16 سال کا تھا، اس وقت میری داڑھی اور مونچھیں نہیں آئی تھی۔ مرزا خود کہہ رہا ہے میں 1839 یا 40 میں پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے، آؤ مرزا کا بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کیا کہتا ہے، سیرت المہدی جلد دوسری صفحہ نمبر 150 کہتا ہے کہ بعد میں ان کے خاندان کے افراد میں ان کے سال ولادت کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ ان کے بیٹے مرزا بشیر احمد جو ان کے سوانح نگار ہیں اور سیرت المہدی کے مصنف ہیں، ان کے نظریے کے مطابق ان کے والد کی پیدائش 1836 میں ہوئی۔ باپ کہتا ہے کہ میں 1839 یا 40 میں پیدا ہوا، اور بیٹا کہتا ہے کہ میرا باپ 1836 میں پیدا ہوا۔ بیٹا بھی باپ کی طرح بے وقوف۔ آگے بڑھو، سیرت المہدی کتاب جلد دوسری صفحہ نمبر 150، سیرت المہدی جلد تیسری صفحہ نمبر 76۔ پس 13 فروری 1835 عیسوی بمطابق 14 شوال 1250 ہجری بروز جمعے والی رات درست قرار پائی۔ اس کتاب، اس جلد کے اندر لکھتا ہے کہ میرے ابا جو ہے وہ 13 فروری 1835 میں پیدا ہوئے۔ مرزا نے کہا کہ 1839 یا 40 میں، بیٹے نے پہلے کہا دوسری جلد کے اندر کہ 1836 میں، اب تیسری جلد میں وہ کہتا ہے کہ 1835 میں۔ سیرت المہدی میں اسی کا بیٹا جلد تیسری صفحہ نمبر 74 پہ کہتا ہے، ایک تخمینے کے مطابق میرے باپ کی پیدائش 1831 میں ہوئی۔ اور آگے بڑھو، سیرت المہدی ہی کے اندر کہتا ہے کہ معراج دین نے میرے والد کی تاریخ ولادت
17 فروری 1832 مقرر کی.
پیدا تیرا باپ ہوا ہے یہ معراج الدین کون ہے جو بتا رہا ہے کہ 1836 میں جو ہے 1832 میں میرے والد کی پیدائش ہوئی.
سیرت المہدی جلد تیسری صفحہ نمبر 199. جبکہ دیگر کہتے ہیں کہ میرے باپ کی پیدائش 1833 یا 1834 کو ہوئی.
یہ تو وہی بات ہوئی, ماں کا نام یہ اور باپ کا نام پورا محلہ, پتہ ہی نہیں کہ مرزا پیدا کب ہوا. خبیث
مرزا کی تاریخ پیدائش کے اندر اختلاف. اور آگے بڑھو, مرزا کا کمال سنو جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. سنو, کہتا ہے میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا.
وہ پہلے نکلی بعد میں میں نکلا؟
وہ پہلے نکلی, کہاں سے نکلی, کیا ہو گیا؟ وہ پہلے نکلی بعد میں میں نکلا.
یہ تماشا, اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے
کہ وہ پہلے نکلی. الفاظ ہیں اس کے, وہ پہلے نکلی اس کے بعد میں نکلا. اور اس میں سنو, میں اپنے باپ کے لیے خاتم الاولاد تھا, اکلوتا تھا میں.
اور ظاہر سی بات ہے ماں باپ نے دیکھا پہلے ہی کام کا انجام یہ ہے تو دوسرا کیا پیدا کریں گے.
پہلے ہی اتنا بےغرت پیدا ہوا تو دوسرا جو ہے وہ کتنا بڑا بےغرت پیدا ہوگا.
یہ اس کی اپنی کتابوں کے حوالے. ایک اور بڑی دلچسپ بات اب سنتے چلے جاؤ جلدی جلدی. برائن احمدیہ حصہ پنجم دیباچہ 7, سنیے ذرا غور سے.
مرزا قادیانی نے شروع شروع میں ایک عالم کا روپ دھارا اور اعلان کیا کہ وہ عیسائیت, ہندو مت اور آریہ سماج کے خلاف کتاب لکھے گا جس میں اسلام کی حقانیت اور اس کے مذکورہ مذاہب کا ابطال ہوگا. یہ کتاب 50 جلدوں پر لکھی جائے گی.
میں لکھوں گا 50 جلدیں.
اعلان کیا تمام مسلمان مقیر حضرات اس کتاب میں میری مدد کریں, اس میں پیسہ بہت لگے گا.
بہت پیسہ لوگوں نے دیا. مرزا نے کتاب لکھی 5 لکھنے کے بعد کہتا ہے 5 چونکہ 50 کے برابر ہوتا ہے, صرف 0 لگانا ہوتا ہے, بس سمجھ جاؤ کہ میں نے 50 کتابیں لکھ دی, جتنا پیسہ ملا سب کھا گیا. مرزا نے یہ بھی کیا.
5 مارچ 1905 کو مرزا کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا, ایک شخص جو فرشتہ معلوم ہوتا تھا میرے سامنے آیا اور اس نے بہت سا روپیہ میرے دامن میں ڈالا.
بلی کے خواب میں چھچڑے,
بہت سا روپیہ میرے دامن میں ڈالا. میں نے اس کا نام پوچھا, اس نے کہا نام کچھ نہیں ہے. میں نے کہا آخر کچھ تو نام ہوگا, اس نے کہا میرا نام ٹیچی ٹیچی ہے.
یہ مرزا پر وحی لانے والا فرشتہ مازن. مرزا کہتا ہے کہ اس کا نام یہ.
مرزا پہ علامات سونے شروع ہو گئے, وحیوں کا نزول ہو رہا ہے. وحی سنیے آپ, پہلی وحی بریشن, عمر براتوس یا پلاتوس, ہوا شانہ ناسا, یہ وحی نازل ہوتی تھی. بغیرت یہ وحی نہیں ہے, یہ تو دوزخ کی آوازیں ہیں
جو تو سن رہا ہے. مرزا نے آگے بڑھ کے اور کمال کیا. مرزا نے کہا مجھ پہ انگریزی میں وحی نازل ہوتی ہے. سنیے میں حوالہ دے دیتا ہوں آپ کو, تذکرہ مجموعہ الہامات پیج نمبر 121 120 119, مرزا غلام احمد قادیانی,
انگریزی وحی سنیے. یو مسٹ ڈو واٹ آئی ٹولڈ یو,
پہلی وحی.
تھرو آل مین شور, بی اینرجی بٹ گاڈ,
دوسری وحی.
از وتھ یو, ہی شیل ہیلپ یو, ورڈس آف گاڈ کین ناٹ ایکسچینج,
تیسری وحی.
آئی شیل ہیلپ یو,
چوتھی وحی. ہنس کے پیٹ میں درد ہو جائے گا.
یو ہیو ٹو گو امرتسر,
چوتھی وحی.
پانچویں وحی, ہی ہالز ان دا ضلع پشاور,
پانچویں وحی. پشاور کو بھی نہیں چھوڑا. اور آگے بڑھیے, کتاب کا نام حقیقت الوحی, صفحہ نمبر 304, وحی نازل ہو رہی ہے.
آئی لو یو,
تیری بیوی زندگی بھر کہتی رہی پھٹے منہ خبیث, تو کہتا ہے آئی لو یو, اللہ نے وحی نازل.
آئی لو یو, آئی ایم ود یو, یس آئی ایم ہیپی, لائف آف پین, آئی شیل ہیلپ یو, آئی کین ول یو, آئی کین واٹ آئی ول ڈو, وی کین واٹ وی ول ڈو, گاڈ از کمنگ ایز آرمی.
یہ وحی نازل, گاڈ از کمنگ ایز آرمی.
He is with you to kill enemy. That day shall come when God shall help you. the Lord, God maker of earth and heaven.
یہ انگریزی میں وہی نازل ہونا شروع ہوئی مرزا غلام احمد قادیانی پر. آگے بڑھو, بیان کیا کہ حضرت کی والدہ نے کہا مرزا غرارے استعمال کیا کرتے تھے. غرارہ عورتوں کا ڈریس ہے, غرارہ استعمال کرتے تھے. میں نے کہہ کر وہ ترک کروا دیے, اس کے بعد آپ معمولی پاجامہ استعمال کرنے لگے. خاکسار عرض کرتا ہے کہ غرارہ بہت کھلے پانچے کہ پاجامے کو کہتے ہیں جو ہندوستان میں عورتوں کا لباس ہے. مرزا نے غرارہ بھی نہیں چھوڑا, غرارہ استعمال کیا. آگے بڑھو, مرزا نے ملازمت کے لیے امتحان دیا. قانونی کتابوں کا مطالعہ میرے باپ نے شروع کیا, امتحان میں فیل ہو گیا. بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب نے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت صاحب کو ایک گھڑی جیبی تحفے میں دی. حضرت صاحب اس کو رومال میں باندھ کر جیب میں رکھتے تھے, زنجیر نہیں لگاتے, اور جب وقت دیکھنا ہوتا تو گھڑی نکال کر ایک ایک ہن سے پانچ دس انگلی رکھ کے, ایک بجا ہے, ایک بج کے تیس منٹ ہوئے ہیں, پانچ پہ انگلی رکھی, پانچ منٹ, دس منٹ, پندرہ منٹ, بیس منٹ, پچیس منٹ, ایسے وہ وقت کا حساب لگایا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی. مرزا صاحب کہتے ہیں ایک دن میری ماں نے کہا کہ چوزا ذبح کرو, میں چوزا ذبح کرنے لگا, انگلی کاٹ لی. یہ اللہ کے نبی. آگے بڑھیا, کپڑوں کی احتیاط کے بارے میں مرزا کا حال یہ تھا کہ واسکٹ پاجامہ کرتا اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے تھے. صبح اٹھ کے جب نکلتے پہن کے تو سارے لوگوں کا ہنس ہنس کے پیٹ میں درد ہوتا. یہ لکھا, کتاب کا نام ذکر حبیب, پیج نمبر 65. باہر مردوں میں نماز با جماعت ہونے کے علاوہ آخری سالوں میں مرزا صاحب نے ایک عرصے تک عورتوں کی امامت کی, اپنے کمرے میں عورتوں کو نماز پڑھاتے تھے. 18 جنوری 1905 کو جبکہ قادیان کے ہائی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھا, میں نے مرزا قادیانی کی خدمت میں ایک رقعہ لکھا جس کا اصل بیمائے جواب درج کرنا منسوب ہے. امید ہے کہ ناظرین کی دلچسپی کا موجب ہوگا. رقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسول کریم. اب نزائی تھا, اس نے لکھا, حضرت اقدس مرشدنا و مہدینا مسیح موعود, السلام علیکم. صاحبزادہ میاں محمود کا نام بڑا امتحان مڈل آج ارسال کیا جائے گا جس میں فارم کی خانہ پوری کرنی ہے. اس میں ایک خانہ ہے کہ لڑکے کے باپ کیا کرتا ہے, کیا لکھے؟ کہنے لگا نبوت لکھ دو. لڑکے کا باپ نبوت کا کام کرتا ہے, وہ نبی ہے, یہ لکھ دو خانے کے اندر کہ باپ کیا کرتا ہے. ایک مرتبہ مرزا نے نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ کے بعد لوگوں نے کہا کہ حضرت دعا تو کیجئے. کہنے لگا سب کی پڑھا دی. دعا کی کیا ضرورت, سب کی پڑھا دی میں نے, تم کیا سمجھ رہے ہو اس کی پڑھائی, میں نے سب کا جنازہ ایک ساتھ پڑھا دیا تم لوگوں کا. تو اور بہت ساری باتیں, بہت کچھ ہے بے وقوف ہے لوگ کی جو مرزا کو نبی مانتے ہیں. لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں سنی مسلمان, حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, یہ بات ہے 1890 کی, میرا حافظہ اگر خطا نہیں کر رہا, دیوبندیوں کے پیر و مرشد امداد اللہ مہاجر مکی نے اس وقت پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہا کہ حضرت آپ اپنے وطن جائیے, آپ کا اپنے وطن میں رہنا بہت ضروری ہے, ان قریب ایک فتنہ پیدا ہونے والا ہے اور اس فتنے کو ختم کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اس فتنے کو ختم کریں گے. پیر صاحب واپس آ گئے, پھر نہیں گئے, رہے. مرزا کا فتنہ شروع ہو گیا. مرزا نے احادیث کو تاویل کی کینچی سے کاٹنا شروع کیا, لوگوں کے سامنے اسے پیش کر دیا. سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب کے خواب میں تشریف لیا. سرکار نے فرمایا, پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں, سرکار نے فرمایا تم مرزا قادیانی کی تردید کرو, یہ شخص میری احادیث کو تاویل کی کینچی سے کتر رہا ہے, تم خاموش بیٹھے ہو, اٹھو میرے دین کی خدمت کرو, دیکھ نہیں رہے,
کہ یہ کیا کر رہا ہے.
مرزا کا کام بڑا, پیر مہر علی شاہ صاحب نے شمس الہدایہ تصنیف فرمائی. ہندوستان کے علماء مشائخ سب کے پاس, پاکستان ہندوستان وہ سب معاملات, یہ کتاب پہنچ گئی. ساری کتاب اس حصے میں بھی آئی برے صغیر پاک و ہند کے, اور اس حصے میں بھی پہنچی. اس نے مرزائیوں کو پریشان کر دیا, مرزا سب کے سب پریشان ہو گئے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے پھر مناظرے کا چیلنج دیا, مرزا آئے اور پیر مہر علی شاہ سے مناظرہ کرے, تاریخ بھی دے دی 24 اگست کو یہ مناظرہ ہوگا لاہور میں. پیر مہر علی شاہ صاحب پہنچ گئے, 24 اگست, 25 اگست, 26 اگست, 29 اگست تک مرزا نہیں آیا, رہے فرار اختیار کی. پھر مرزا کے چیلے چپاڑے آئے, کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو کہ جو اپاچ ہو معذور ہو اس کو بٹھاتے ہیں, مرزا بھی دعا کرے گا, آپ بھی اس کے لیے دعا کریں, جس کی دعا سے وہ ٹھیک ہو گیا سمجھو وہ حق پہ ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا, فرمایا بلاؤ اپنے باپ مرزا کو, اگر مردے بھی زندہ کرنا پڑے مہر علی مردے بھی زندہ کر کے بتائے گا, بلاؤ اپنے باپ کو. پیر مہر علی شاہ مردے زندہ کر کے بتائے گا. اللہ اکبر, ایک ہلچل پیدا ہو گیا, مرزا بڑا پریشان ہو گیا, لوگ بڑے پریشان ہو گئے. جب یہ سارا معاملہ ختم ہوا تو لوگوں نے پوچھا پیر مہر علی شاہ صاحب سے, آپ نے یہ بات کیسے کی کہ اگر مردے بھی زندہ کرنا پڑے تو میں مردہ زندہ کر کے بتاؤں گا؟ فرمایا سنو, میں عالم کشف میں حضور کے جمال با کمال سے میرا دل اس درجے قوی ہو گیا تھا کہ اگر اس سے بڑھ کر بھی کوئی دعویٰ کرتا تو اللہ مجھے سچا ثابت کرنے کے لیے اس دعوے کو پورا کرتا. اللہ اکبر, علماء نے اس پہ کام کیا, حاجی صاحب ہمارے اس کے گواہ ہیں, اور ان کے ساتھ جو ساتھی رہے میرے استاد محترم عبد المصطفی الازہری صاحب کام کیا, مفتی وقار الدین صاحب کام کیا, مفتی محبوب رضا خان صاحب کام کیا, علماء کرام نے اس مسئلے پہ کام کیا. ہر معاملے کے اندر پہلے جتنے بھی معاملات تھے سنیت دکھائی دیتی تھی, آج سنیت کسی بھی معاملے میں دکھائی نہیں دیتی. کسی معاملے طالبان سے مذاکرات ہو سنیوں کا نام و نشان نہیں, یہ دھرنے اور یہ سارے پروگرام, ایک کو شادی کرنی ہے ایک کفن لے کر کے آ گیا, سنیت غائب سنی غائب دکھائی نہیں دے رہے. نہیں سنی ہو, اس طریقے سے نہیں جینا ہے, ہمیں بتانا ہے کہ ہم اس ملک کی اکثریت ہے, اور یہ باور کرنا ہے کہ سنی جس طرف ہو گئے وزیر اعظم وہ, سنی انہیں چھوڑ دیا وہ وزیر اعظم کیا کونسل بھی نہیں بن سکتا. اتنی طاقت پیدا کرنی ہے, اتنا پاور اور اتنی یکجہتی اپنے اندر ہم نے پیدا کرنی ہوگی, تبھی جا کر کے ہم یہ سارے معاملات کا مقابلہ کر سکتے ہیں, ورنہ مجھے سنیت دور تک دکھائی نہیں دے رہی. جو معاملات پاکستان کے ساتھ ہیں وہ سب آپ کے سامنے, دنیا ہنس رہی ہے, ایٹمی ملک ہونے کے باوجود پاکستان کا یہ حال, دنیا ہنس رہی ہے, لوگ ہنس رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں. خدا کے لیے دعا کرو سنیوں, اللہ اس پاکستان کو بچا لے, اللہ اس پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ میرے پیارے ملک کو باقی رکھے. یاد رکھو پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو یہ دین کی خدمت اور یہ دین کا کام ہم کس جگہ پر کریں گے؟ ہماری عزت ہے تو پاکستان سے ہے, ہمارا نام ہے تو پاکستان سے ہے. اور یہ جو اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوا, میں تمہیں سچ کہتا ہوں اس کے پیچھے بھی قادیانیوں کا ہاتھ ہے. یہ کمزور کرنا چاہتے ہیں ملک کو, اور یہ پیسہ فراہم کرتے ہیں, مدد فراہم کرتے ہیں مالی طور پر, جس کی وجہ سے یہ معاملات چلتے ہیں اور پاکستان کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سیاست دانوں کو عقل سلیم عطا کرے, اللہ تعالیٰ جرنیلوں کو عقل سلیم عطا کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ حکمرانوں کو عقل سلیم عطا کرے. یہ سارے لوگ سر جوڑ کر کے بیٹھے ہیں اور میرے پاکستان کو اس بھور سے نکال دے. بزنس نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں, پارسل آپ پنجاب بھیجنا چاہے نہیں جا رہے پارسل, لوگ پریشان ہیں, وہاں سے مال نہیں آ رہا, لوگ پریشان ہیں. اب یہ بقرہ عید ان کی کس طریقے سے گزرے گی؟ خدا کی قسم لوگ پریشان ہیں. آپ دعا کرو ہر نماز کے بعد, میری تو دعا ہے
کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے آج ہی یہ معاملہ ختم فرما دے اور کل ہمیں پتہ چل جائے کہ سارے معاملات ختم ہو گئے اور ملک پاکستان کے اندر امن و سکون ہے. سنیو یہ پیغام لے کے جاؤ, ہم نے مل کے کام کرنا ہے, مل کے جد و جہد کر دی. پہلے جو لڑائیاں ہو گئی وہ ہو گئی, اس کو بھول جاؤ, دفن کرو ان لڑائیوں کو. ہم نے آگے بڑھ کر کے اپنے مسلک کی خدمت کرنی ہے اور ہم نے اسمبلیوں میں پہنچنا ہے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے تعلق نہیں, کیوں نہیں, اسمبلیوں میں پہنچو گے تو اسمبلیاں گونجے گی نعرے رسالت کی صداؤں سے. جب اسمبلیوں میں جاؤ گے نہیں تو وہاں سنیت کا کام کیسے ہوگا؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میرا کام تمہیں ذہن دینا ہے, متحد کرنا ہے. متحد ہو کے چلیں گے, نفرت ختم کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنے منزل پر پہنچ سکتے ہیں. آج ہی حنیف طیب صاحب آئے, میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بلال صاحب آئے, میں نے آپ سے کہا سلیم بھائی کے شہزادے ہیں, میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسرا دوگر میرے ادھر علماء کرام ہیں, ناصر خان ہیں, عمر ہیں, دیگر علماء ہیں, یہ سب آئے, میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ادھر میرے مہمان علماء موجود ہیں, یہ آئے, میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ دیکھ لیں, لوگ کہتے تھے عام دن میں محفل کامیاب نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ نے اس محفل کو کامیاب کر دیا ہے. یہ سب صدقہ ہے میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ان کی نظر کرم ہے الحمدللہ. اور آگے ہم نے کام کرنا ہے اس محفل کو, اور ہم نے مختلف عنوانات سے یہی پہ انعقاد پذیر کرنا ہے.